आगे सबक देखिए भाई, किताब पर मतन देखिए भाई, मतन। वकद युकाल उल जुज़ई लिल अख़स मिन अश्शय व हुवा अअम्मु, और कभी कभार जुज़ी जो है अख़स मिन अश्शय को कहते हैं, व हुवा अअम्मु, और ये जो जुज़ी है ये आम है उस जुज़ी से जो पहले गुजरी। भाई पहले इसको समझ लें भाई, याद रखो एक जुज़ी का जिक्र पहले हो चुका और एक जुज़ी का जिक्र अब आ रहा है। पहले आपने जो पढ़ा उसको जुज़ी हकीकी कहते हैं, और ये जो आप पढ़ेंगे ये है जुज़ी इजाफी। इजाफी जुज़ी हकीकी किसे कहते हैं? जुज़ी हकीकी आपने पढ़ा गुज़श्ता से पैवास्ता सबक के अंदर कि वो मफहूम कि अकल उनके कसीरीन पर सादिक आने को जायज न समझे। गुज़श्ता से पैवस्ता फसल आई थी भाई, फसलुन अल मफहूम इनिम तनाअ फर्ज सिदकी अला कसीरीन फजुज़ियुन व इल्ला फकुल्लियुन। मैंने आपको बतलाया था कि मनातिका की असल तवज्जो जो है वो कौले माकूल की तरफ होती है। कौले माकूल है एक, और एक है कौले मलफूज। याद रखिए ये जो कुछ भी हम जुबान से बोलते हैं ये कौले मलफूज है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? तलफ्फुज कर रहे हैं। लेकिन हर कौले मलफूज से पहले हम उसको जहन में सोचते हैं और फिर जुबान के जरिए उसको अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जुबान खुद बखुद चल पड़े, बल्कि पहले जहन में एक बात सोचते हैं और फिर उस पर तलफ्फुज करते हैं। लेकिन यह सोचना और बोलना इतनी रफ्तार से होता है कि हमें एहसास ही नहीं होता भाई। जैसे देखो मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं, मुसलसल बोलता जा रहा हूं, लेकिन जुबान वैसे नहीं चल रही, मैं जहन में सोचता जा रहा हूं और उसके मुताबिक बोलता जा रहा हूं। तो जो कुछ हम जुबान से बोलते हैं इसको कहते हैं कौले मलफूज, और जो जहन में है उसको कहते हैं कौले माकूल भाई, कौले माकूल, और यानी जो अकल में है। और याद रखो मंतिकी की असल तवज्जो कौले माकूल की तरफ होती है, और कौले मलफूज के बारे में भी वो बहस करता है, जैसे पीछे आपको बताया था दलालत और दलालत की किस्में वगैरह, ये अल्फाज हैं। लेकिन मंतिकी की असल तवज्जो कौले, वो जो यानी जो कुछ हमारे जहन में आ सकता है या जो कुछ हमारे जहन में आता है उसके असल तवज्जो उसकी तरफ होती है। बात समझ में आ गई? और उसी को मफहूम भी कहते हैं, जो चीज जहन में हासिल हो उसको क्या कहते हैं? मफहूम। जो चीज किसी लफ्ज से जो माना समझ में आए वो है मफहूम भाई, उसका माना। यानी गुज़श्ता से पैवस्ता सबक में आपको बताया था इन्होंने कि ये जो कुल्ली और जुज़ी ये मफहूम का नाम है, ये लफ्जों का नाम नहीं। ये जो आप कहते हैं इंसान, ये इंसान का लफ्ज, ये कुल्ली नहीं है। असल में इंसान का जो मफहूम जहन में आता है वो क्या है? कुल्ली है। और इसी तरह लफ्ज जैद, मसलन आपका एक साथी है उसका नाम जैद है, तो ये लफ्ज जैद ये जुज़ी है, लेकिन ये जुज़ी ये लफ्ज नहीं बल्कि इसका मफहूम है, जो यानी जो सूरत जहन में हासिल हुई। मैंने जैसे ही जैद कहा जैद की सूरत आपके जहन में आ गई, ये है जैद का मफहूम भाई, ये क्या है? और जैसे ही मैंने कहा इंसान, फौरन इंसान का मफहूम यानी हैवान नातिक आपके जहन में आ गया। तो ये जो मफहूम है ये मफहूम कुल्ली और जुज़ी होता है। ये जो हम जुबान से लफ्ज बोलते हैं ये कुल्ली और जुज़ी नहीं। हां इनको भी तबअन कुल्ली और जुज़ी कह देते हैं क्योंकि ये उस मफहूम पर दलालत करते हैं। जैसे जैद कहा तो इससे किसकी सूरत आपके जहन में आई? जैद की सूरत जहन में आई। तो लफ्ज जैद चूंकि उस सूरत पर क्या कर रहा है? दलालत कर रहा है, इससे वो सूरत हासिल हो रही है, लिहाजा इसको भी क्या कह देते हैं? जुज़ी। और इसी तरह इंसान जब कहा तो इंसान की सूरत यानी उसकी पहचान आपके जहन में हासिल हुई, उसको क्या कहते हैं? कुल्ली कहते हैं। तो तफसील बयान करने का मकसद यह है कि कुल्ली और जुज़ी ये मफहूम का नाम है, ये अल्फाज का नाम नहीं। अल्फाज को भी कुल्ली और जुज़ी कह देते हैं लेकिन वो तबअन कहते हैं, असल में कुल्ली और जुज़ी किसका नाम? मफहूम का नाम है। تو منطقی کو یہ کلی اور جزی یہ لفظوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی اصل توجہ کس کی طرف ہے؟ قول معقول کی طرف ہے، اور قول معقول یعنی وہ بات جو عقل میں حاصل ہے، وہ جو عقل میں ہے، اور عقل میں مفہوم حاصل ہوتا ہے، اس چیز کی صورت حاصل ہوتی ہے، تو منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف؟ قول معقول کی طرف. اسی لیے جب انہوں نے کلی اور جزی کی تقسیم کی تھی تو وہاں بتلایا تھا المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی و الا فکل، کہ مفہوم جو ہے اگر عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے تو وہ کلی ہے، اور اگر جائز نہ سمجھے تو وہ جزئی. ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، اگر عقل یہ جائز سمجھتی ہے کہ یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی. اور اگر عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا، اس کا کثیرین پر صادق آنا جائز نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جزی. کیا کہتے ہیں؟ جزی کہتے ہیں. جیسے مثلا دیکھو سورج، سورج آسمان میں چمکنے والے ایک گول جسم کا نام ہے. ایک اور فرض کرو ایک ہی دن میں دو سورج نکل آتے ہیں تو آپ دونوں کو کیا کہیں گے؟ یہ سورج ہیں، یہ آج تو دو سورج نکل آئے. اگر تین نکل آتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو آج تین سورج نکل آئے. معلوم ہوا سورج کلی ہے، اسی لیے تو آپ ہر ایک کو سورج کہہ رہے ہیں. سورج تو ایک تھا لیکن دوسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ سورج. تیسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ سورج. معلوم ہوا سورج وہ اس کا فرد تو خارج میں ایک ہی ہے لیکن وہ جزی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ کلی ہے. عقل اس مفہوم کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے، چنانچہ دوسرا نکلا تو آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ سورج. تیسرا نکلا آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ سورج. لیکن جزی ایسی نہیں ہوتی، جزی میں عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہیں سمجھتی. مثلا زید ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید، اور زید آپ کے سامنے آیا، اسی وقت ایک اور بالکل زید کی شکل و صورت اور سارا کچھ زید جیسا ہے ایک اور شخص بھی ویسا ہی آ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دو زید آ گئے، یا کہیں گے یہ آدمی بھی زید جیسا ہے؟ دیکھا، آپ یہ نہیں کہیں گے دو زید آ گئے، آپ کہیں گے یہ آدمی بھی زید جیسا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ زید وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے. عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز ہی نہیں سمجھتی. اب دوسرا آدمی آیا، اس کا حلیہ، رنگ وغیرہ، کپڑے، سب کچھ زید جیسا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو زید نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ زید جیسا ہے. تو کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے، اور جزی وہ مفہوم ہے کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے. اب آئیے آج کے سبق پر. تو یہ جو گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے جزی کی تعریف پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں جزی حقیقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزی حقیقی. اور اسی طرح ایک جزی اضافی بھی ہے، جزی اضافی کہتے ہیں ہر اخص تحت الاعم. ہر اخص تحت الاعم، اخص اس میں تفضیل ہے، وہ جو زیادہ خاص ہو کسی کے مقابلے میں. ہر اخص تحت الاعم، جیسے انسان وہ حیوان کے تحت ہے. بھائی ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. تو انسان حیوان کے تحت ہے، حیوان کے اندر انسان بھی داخل اور انسان کے علاوہ اور حیوانات بھی داخل. تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا خاص. توجہ ہے، حیوان کیا ہوا؟ عام، اور انسان کیا ہوا؟ خاص. لیکن خاص نہیں کہیں گے، اس کو اخص کہیں گے. اخص اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل جس میں دوسری چیز کے مقابلے میں ایک صفت کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے. تو اخص یعنی معنی کیا ہوگا؟ زیادہ خاص ہے، اور کسی کے مقابلے میں ہوگا. تو انسان زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں. اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خاص نہیں کہیں گے بلکہ اخص. اخص کا کیا معنی؟ مطلق آپ خاص ہونا بیان کر رہے ہیں یا کسی کے مقابلے میں؟ کسی کے مقابلے میں، یعنی حیوان کے مقابلے میں. اس لیے اس کو خاص نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اخص. اور حیوان وہ عام ہے، لیکن ویسے ہی عام ہے یا انسان کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں. ورنہ تو حیوان بھی خاص ہو سکتا ہے. مثلا حیوان ہے اور ایک اس کے اوپر ہے جسم نامی، جسم نامی میں حیوانات بھی داخل اور درخت بھی داخل ہیں. تو جس میں نامی کی وہ زیادہ عام ہیں اس میں حیوانات بھی داخل اور درخت بھی داخل، تو جس میں نامی حیوان کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، تو لہذا جب ہم نے کہا انسان اور حیوان، انسان اور، تو ہم نے کہا انسان خاص ہے، تو خاص ہونا ویسے بیان کر رہے ہیں یا حیوان کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں، لہذا خاص نہیں کہیں گے، اخص کہیں گے، کہ انسان کیا ہے حیوان کے مقابلے میں اخص ہے، اور حیوان حیوان عام ہے، لیکن وہ عام کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں ہے، نہ کہ جسم نامی کے مقابلے میں، جسم نامی کے مقابلے میں تو وہ خاص ہے، لہذا تو یہاں حیوان کو جو عام ہے کس کے مقابلے میں ہے؟ انسان، لہذا اس کو عام کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یعنی حیوان زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں، تو آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے اخص اور عام کا لفظ بولنا ہے، کیونکہ یہاں کسی چیز کے مقابلے میں خاص ہونا یا عام ہونا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بات چل رہی تھی جزی اضافی کی، جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت العام، کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت العام، ہر وہ اخص جو کسی عام کے نیچے ہو، جیسے انسان کس کے نیچے ہے؟ حیوان کے نیچے ہے، حیوان عام ہے، اس میں انسان بھی داخل اور غیر انسان بھی، یعنی حیوانات بھی داخل، اور انسان اخص ہے اس کے مقابلے میں، تو لہذا انسان کو جزی کہیں گے حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کس کی طرف؟ انسان کو جزی کہیں گے، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ حیوان، دیکھو جزی اضافی کی بات چل رہی ہے، جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت العام، ہر اخص تحت العام، اور انسان کیا ہے؟ وہ اخص ہے کس کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں، تو انسان کو جزی کہیں گے، کس کی نسبت سے؟ حیوان کی نسبت سے، اور حیوان اخص ہے جس میں نامی کے مقابلے میں، تو حیوان کو جزی کہیں گے، کس کی نسبت سے؟ جس میں نامی کی نسبت سے، جس میں نامی، نامی کا معنی بڑھنے والا، جس میں نامی بڑھنے والا جسم، دیکھو ایک ہے مطلق جسم، آپ کا بھی جسم ہے، پتھر کا بھی جسم ہے، پہاڑ کا بھی جسم ہے، پانی کا بھی جسم ہے، تو جسم ہر چیز کا ہے، لیکن ایک جسم ہے نامی، نما ینمو کا معنی ہے بڑھنا، بڑھنا، نامی بڑھنے والا، جس میں نامی وہ جسم جو بڑھتا ہے، اور وہ صرف حیوانات کا ہے اور درختوں کا ہے، حیوان دیکھو شروع میں جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا جسم کیا ہے؟ جس میں نامی، اسی طرح درخت جو ہے وہ چھوٹا سا پودا پہلے اگتا ہے اور پھر وہ پودا بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے، تو اس کا بھی جسم ہے، لیکن کون سا جسم ہے؟ جس میں نامی، تو جس میں نامی جب میں نے کہا تو اس میں تمام حیوانات بھی آ گئے اور درخت اور پودے بھی آ گئے، کیونکہ ان سب کا جسم نامی ہے، پھر اس جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے، جسم مطلق، مطلق کا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو، جسم ہو، کیونکہ جسم دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا وہ جسم نامی ہوگا یا غیر نامی ہوگا، توجہ ہے، یا وہ نامی ہوگا یا غیر نامی، انسان کا جسم کیا ہے؟ نامی ہے، اور پتھر کا جسم کیا ہے؟ غیر نامی، تو جسم دو قسم پر ہو سکتا ہے، نامی بھی اور غیر نامی، تو جسم مطلق، مطلق کا کیا معنی؟ جس میں کوئی قید نہ ہو، جس میں، دیکھو جب جسم کہا یعنی اس میں کوئی قید نہیں، نہ نامی کی قید ہے اور نہ غیر نامی کی، اگر نامی کی قید ہوتی تو صرف یہ انسان اور حیوان پر بولا جاتا اور درختوں پر، صرف انسان حیوان اور درختوں پر بولا جاتا، اور اگر اس میں غیر نامی کی قید ہوتی تو انسان حیوان اور پودوں کے علاوہ پر بولا جاتا، انسان حیوان اور پودوں پر نہ بولا جاتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جسم دو طرح کا ہو سکتا ہے، نامی بھی اور غیر، لیکن جسم مطلق یعنی جس میں کوئی قید نہیں، نہ نامی کی اور نہ غیر نامی کی، اس میں ساری چیزیں آ گئیں جن کا جسم ہے، چاہے وہ نامی ہے چاہے غیر نامی، تو انسان کا بھی جسم ہے اور حیوانات کا بھی جسم ہے، درختوں کا بھی جسم ہے، پتھر پہاڑ وغیرہ کا بھی جسم ہے، تو جسم کتنی قسم کا ہو گیا؟ ایک نامی اور ایک غیر نامی، اس کے اوپر جو ہے جسم ہے، اس کے اوپر جسم ہے، اور جسم کے اوپر پھر جوہر ہے بھائی، جوہر، جوہر، جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو، जिसका अपना अलग वजूद हो, जो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज न हो, जो अपने वजूद में किसी महल का, उसको जौहर कहते हैं। जौहर भाई, इसमें जिस्म भी दाखिल और इसमें और चीजें भी दाखिल हैं। तो जिस्म किसके तहत आ गया? जौहर के तहत, जौहर के तहत आ गया। इसमें जिस्म भी दाखिल है, इसमें अकल भी दाखिल है, इसमें हयूला भी दाखिल है, इसमें नफ्स भी दाखिल है, इसमें सूरत भी, कई चीजें इसमें दाखिल हैं। बहरहाल बाकी तफसील की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि जिस्म किसके तहत है? जौहर के तहत। जौहर के तहत जिस्म भी आता है और चीजें भी आ जाती हैं। तो जौहर किसे कहते हैं, मैं वो बयान कर रहा था। जौहर वो चीज है जिसका अपना अलग वजूद हो और जो अपने वजूद में किसी महल की मोहताज न हो। इसके मुकाबले में आरज है, कहते हैं वह भी जिद दिहा तबयनुल अशियाओ, चीजों का पता उनकी जिद से चलता है। देखो जौहर का पता आपको आरज से सही समझ में आएगा। आरज इसकी जिद है। आरज सिफत को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिफत, जिसका अपना अलग कोई वजूद ना हो। जैसे देखो जैद है तो जैद की सखावत भी है। क्या सखावत का कोई अलग जिस्म है? कभी आपने देखा जैद मर जाए और फिर सखावत बाकी रह जाए? आप देखें कि सखावत तो अलग है, ये बाकी रह गई? नहीं, जैद खत्म तो उसकी सखावत भी खत्म। जैद है तो उसकी सखावत है, जैद नहीं तो उसकी सखावत भी नहीं। तो ये जो सिफत होती है इसको आरज कहते हैं। क्या कहते हैं? आरज। आयन पर भी फतहा है, रा पर भी फतहा है, आरज। तो एक है जौहर और एक है आरज। जौहर वो है जिसका अपना अलग वजूद हो और जो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज न हो, जबकि आरज वो है जिसका अपना अलग वजूद न हो और वो अपने वजूद में महल की मोहताज हो, या यूं कहो गैर की मोहताज। जैसे सखावत, जैद है तो सखावत उसकी है, जैद नहीं तो उसकी सखावत भी नहीं। यह जैसे सफेद और काला होना, याद रखो ये जो रंग हमें नजर आते हैं ये सिफत है चीजों की। क्या है? चीजों की सिफत है। ये चीजें हैं तो इनकी ये सिफत भी है, ये चीजें नहीं तो इनकी ये सिफत भी नहीं। इनका अपना अलग वजूद कोई नहीं, इसका अपना अलग वजूद कोई नहीं। आप कहेंगे हमने तो देखा है सफेद का अपना, सफेदी का अपना अलग वजूद है। हम बाजार से सफेदी लाते हैं और दीवारों पर सफेदी करते हैं, या हम बाजार से पेंट के डब्बे लाते हैं और उसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो देखो रंगों का अपना अलग वजूद है। नहीं भाई, वो जो सफेदी आप बाजार से खरीद कर लाते हैं वो खास किस्म की मिट्टी है, उसके हर हर जुज की सिफत सफेदी है। हर हर जुज उसका क्या है? सफेद। लेकिन सफेदी कोई अलग चीज नहीं, वो उसकी सिफत है। और इसी तरह आप बाजार से लेकर आते हैं पेंट का डब्बा, सफेद रंग का उसमें रंग होता है, लेकिन ये सफेदी, ये केमिकल है मुख्तलिफ, जिनके हर हर जुज की सिफत क्या है? सफेदी। हर हर जुज की सिफत है। चुनांचे आप देखें, आप बाजार से क्या लाए? सफेदी। आप कहते हैं ये तो बिल्कुल सफेद है, देखो सफेद का अपना अलग वजूद। जरा उसको एक पानी के वाले बर्तन में डालें और उसमें थोड़ा सा नीला रंग डाल दें, उसमें यूं करें नीले रंग की रोशनाई डाल दें, बात समझ में आ गई? तो उसमें नीले रंग की रोशनाई डाल दें, देखो सारी सफेदी किससे बदल गई? नीले रंग से। किधर गई वो सफेदी? अगर उसका अपना अलग वजूद होता वो तो निकलकर बाहर अलग हो जाती, लेकिन वो सिर्फ उनकी सिफत थी। तो अब सिफत बदल गई, उसका अपना अलग कोई वजूद नहीं था। फिर इस ये जो नीले रंग की बन गया ये, अब इसी में अगर आप काला रंग डाल दें तो सारा क्या बन जाएगा? काला रंग। वो नीला रंग किधर गया भाई? बात समझ में आ रही है? तो ये जो सफेद और काला होना है, या ये जो मुख्तलिफ रंग आपको नजर आते हैं, ये चीजों की सिफत होती है, इनका अपना अलग वजूद नहीं है। तो इनको कहते हैं आरज। क्या कहते हैं? आरज। आरज जो है उसका अपना अलग वजूद नहीं होता और वो अपने वजूद में महल की मोहताज है। महल से मुराद है मौसूफ। क्या मुराद है? कोई मौसूफ है तो ये सफेदी वाली सिफत है। मसलन दीवार पर सफेदी की, ये दीवार है तो ये सफेदी है, दीवार नहीं तो ये सफेदी नहीं। मसलन ये कपड़ा है, कपड़ा सफेद रंग का है, तो कपड़ा है ये वाला तो ये इसकी सफेदी भी है, ये कपड़ा नहीं तो ये सफेदी भी नहीं। इसको क्या कहते हैं? आरज। आरज इसका अपना अलग वजूद नहीं होता, ये अपने वजूद में किसी महल, महल का माना जगह, यानी मुराद मौसूफ है। ये अपने वजूद کسی محل کی محتاج ہوتی ہے، وہ محل ہے تو اس کا وجود ہے، وہ محل نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے، جبکہ جوہر اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں۔ جیسے آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کتاب ہے، دیکھو اس کا اپنا الگ وجود ہے، اس کا اپنا الگ وجود، اس کے لیے کسی موصوف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی محل کا یہ محتاج نہیں کہ وہ محل ہوگا تو یہ اس کی صفت بن کر رہے گا، وہ محل نہیں تو یہ صفت بھی نہیں رہے گی، نہیں یہ صفت ہے ہی نہیں، اس کا اپنا الگ وجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر۔ تو جوہر کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا الگ وجود ہو، اور جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو، یعنی کسی موصوف کا محتاج نہ ہو، موصوف ہے تو یہ ہو، موصوف نہ ہو تو یہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا الگ وجود ہے، آپ کسی چیز کی صفت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہاڑ، پہاڑ کا اپنا الگ وجود ہے، یہ پنکھا ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے، یہ مسجد ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے، تو یہ دیواریں ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے، یہ قلم ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے، تو ان کو کہتے ہیں جوہر۔ کیا کہتے ہیں؟ جوہر۔ تو جوہر کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا الگ وجود ہو، اور جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں عارض ہے۔ عارض صفت کو کہتے ہیں، عارض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو، اور جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہے، یعنی کسی موصوف کی محتاج ہے، موصوف ہے تو اس کا وجود ہے، موصوف نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں۔ جیسے شجاعت، بہادری، بہادری زید کی مثلاً صفت ہے، زید ہے تو زید کی بہادری بھی ہے، زید ختم تو زید کی بہادری بھی ختم، ایسا نہیں کہ زید تو ختم ہو جائے اور اس کی بہادری الگ رہ جائے، نہیں نہیں، یہ اس کی صفت تھی، اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو میں بیان کر رہا تھا جوہر اور عرض۔ بھائی دیکھیے، پھر سنیں، جزی اضافی کی بات چل رہی ہے، جزی اضافی، بھائی جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت الاعم، ہر اخص تحت الاعم، ہر وہ چیز جو خاص ہو کسی کے مقابلے میں، اور کس کے نیچے ہو؟ کسی عام کے نیچے ہو۔ جیسے انسان، یہ خاص ہے کس کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں، اور یہ حیوان کے نیچے ہے، یعنی حیوان کے اندر یہ داخل ہے، حیوان اس کے مقابلے میں عام ہے، اس میں یہ بھی داخل اور چیزیں بھی داخل، تو اس یہ انسان کیا کہلائے گا؟ جزی اضافی۔ یہ کیا کہلائے گا؟ جزی اضافی۔ کس کی نسبت سے؟ حیوان۔ یوں کہیں گے یہ انسان حیوان کی جزی ہے، یہ انسان حیوان کی جزی ہے، یعنی حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے، یہ حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اسی طرح حیوان وہ کس کے نیچے ہے؟ جسم نامی۔ جسم نامی میں حیوان بھی آ گئے اور درخت بھی آ گئے، تو یوں کہیں گے حیوان جسم نامی کی جزی ہے، یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کا صرف یہی فرد نہیں اور بھی فرد ہیں، یعنی شجر بھی اس کے افراد ہیں۔ تو حیوان جزی ہے کس کی نسبت سے؟ جسم نامی کی نسبت سے۔ اور جسم نامی یہ کس کے تحت ہے؟ جسم مطلق کہتا، جسم مطلق کہو یا صرف جسم کہہ دو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ مطلق کا بھی یہی معنی، جس میں کوئی قید نہ ہو، صرف جسم کہا اس میں بھی کوئی قید نہیں کہ وہ نامی ہے یا غیر نہ۔ تو جسم نامی کس کے تحت ہے؟ جسم کے تحت، یا جسم مطلق کے تحت ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ جسم نامی جزی ہے کس کی؟ جسم مطلق کا۔ یہ جسم نامی جزی ہے کس کی؟ جسم مطلق کی، یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، یہ بھی اس کا فرد، اور جسم غیر نامی بھی اس کا فرد ہے، یعنی جسم مطلق کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جسم مطلق یہ خاص ہے کس کی نسبت سے؟ جوہر کی نسبت سے، جوہر کے نیچے ہے، اور جوہر میں صرف یہ جسم داخل ہے یا عقل اور حیولہ اور صورت وغیرہ بھی داخل ہیں؟ وہ چیزیں بھی داخل ہیں۔ تو لہذا یہ اخص ہوا، یہ جس میں مطلق اخص ہے کس کی نسبت سے؟ جوہر کی نسبت سے۔ تو یہ گویا جس میں مطلق یہ جزی ہے کس کے اعتبار سے؟ جوہر کے اعتبار سے۔ یہ یوں کہیں کہ یعنی یہ جوہر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، جوہر کا صرف یہی فرد نہیں ہے، عقل بھی اس کا فرد ہے، حیولہ بھی اس کا فرد ہے، صورت بھی اس کا ایک فرد ہے، اور نفس بھی اس کا ایک فرد ہے۔ تو جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت العام، ہر وہ چیز جو زیادہ خاص ہو کسی عام کے مقابلے میں اور اس کے نیچے واقع ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھو زید زید یہ کیا ہے؟ جزی حقیقی, جزی
حقیقی,
جزی حقیقی, جزی حقیقی اور جزی اضافی دونوں کی تعریف ہی الگ الگ ہے بھائی. جزی حقیقی کی کیا تعریف کی؟ ہر وہ مفہوم, ہر وہ مفہوم کہ عقل ان کی اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے. پھر دہراؤ, جزی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مفہوم کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے. اور اگر عقل کسی مفہوم کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلی کہتے ہیں. تو جزی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جو عقل اس کے کثیر, یوں کہ آسان لفظوں میں جزی حقیقی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے, جزی حقیقی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے, صادق نہ آئے, اور اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں. اور جو ابھی ہم نے پڑھا اس کو جزی اضافی کہتے ہیں. تو ان کے نام کے ساتھ یہ حقیقی اور اضافی کیوں لگا؟ کیونکہ یہ جو جزی حقیقی ہے یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا, تو یہ حقیقت کے اعتبار سے جزی ہے. یہ حقیقتاً کیا ہے؟ جزی ہے کہ کثیرین پر صادق نہیں آ رہا. اور انسان اس کو بھی ہم نے حیوان کی نسبت سے جزی کہا, انسان کو بھی ہر آخص تحت العام کو کیا کہتے ہیں؟ جزی, جزی اضافی. تو انسان جزی اضافی ہے کس کی نسبت سے؟ حیوان کی نسبت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کو بھی ہم نے جزی کہا, لیکن کیا انسان حقیقت میں جزی ہے؟ حقیقت میں تو جزی نہیں, حقیقت میں تو جزی اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق ہی نہ ہے. لہذا اس کے ساتھ اضافی کا لفظ جوڑتے ہیں. اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت, نسبت. جیسے غلام زیدین, غلام مضاف ہے اور زیدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. غلام کی آپ نے نسبت کر دی, اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا. غلام زیدین, غلام کیا ہے؟ مضاف, اور زیدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو گویا اس غلام کی آپ نے زید کی طرف نسبت کر دی ہے کہ یہ زید کا غلام ہے, کسی اور کا غلام نہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مضاف, یعنی جس کی نسبت کی گئی ہے. اور زیدین کو کہتے ہیں مضاف الیہ, یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. تو اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت کرنا. تو انسان کو بھی ہم نے جزی کہا, کس کی نسبت سے؟ حیوان کی نسبت سے ہم نے اس کو جزی کہا ہے. ویسے تو یہ جزی نہیں, تو حیوان کی نسبت سے جزی کہا, اس لیے اس کو جزی اضافی کہتے ہیں. یعنی یہ کسی نسبت سے جزی ہے, حقیقت میں جزی ہونا اس کا ضروری نہیں. تو یوں نہ کہیں کہ جزی اضافی وہ جزی حقیقی نہیں ہوگی, یوں کہیں اس کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں. توجہ ہے؟ جزی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر صادق نہ آئے. جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر آخاص تحت العام. پھر دہرائیں, جزی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر صادق نہ آئے. اور جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر آخاص تحت العام. لہذا انسان کس کے تحت ہے؟ حیوان کے تحت. تو یہ کیا ہے؟ جزی اضافی ہے. یعنی اس کی نسبت کرتے ہوئے یہ حیوان کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہ جزی ہے. اور حیوان کی نسبت کس کی طرف کریں؟ جس میں نامی کی طرف, تو حیوان کیا ہے؟ جزی. اور جس میں نامی کی نسبت جس میں مطلق کی طرف کریں تو جس میں نامی کیا ہے؟ جزی. اور جس میں مطلق کی نسبت جوہر کی طرف کریں تو جس میں مطلق کیا ہے؟ جزی ہے. اسی طرح یاد رکھو زید وہ بھی تو انسان کے تحت ہے. زید کس کے افراد میں سے ہے؟ زید, عمر, بکر, خالد, یہ کس کے افراد ہیں؟ انسان کے. تو یہ بھی اخص تحت العام ہوا, یہ بھی اخص. انسان عام ہے اور زید خاص ہے. انسان زید پر بھی بولا جاتا ہے, عمر, بکر, خالد سب پر. تو انسان ہوا عام اور زید جو اس کا فرد ہے وہ ہوا خاص. تو اس زید کو بھی جزی اضافی کہیں گے. یہ بھی کیا ہے؟ جزی اضافی. معلوم ہوا زید جزی حقیقی بھی ہے اور جزی اضافی بھی ہے. جزی حقیقی کیوں؟ کیونکہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا. اور جزی اضافی کیوں؟ کیونکہ یہ اخص تحت العام ہے, یہ انسان کے تحت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ہر جزی حقیقی وہ جزی اضافی ضرور ہوگی, کیونکہ وہ اخص تحت العام ہوگی. لیکن ہر جزی اضافی کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے وہ کلی ہو, جیسے انسان تحت الحیوان. تو انسان کیا ہے؟ کلی ہے, تو جزی حقیقی نہیں ہے. تو کیا حاصل ہے کلام کیا ہوا؟ کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے، لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں ہے. جزی اضافی ہو اور جزی حقیقی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جزی حقیقی ہو اور وہ جزی اضافی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ آپ نے پڑھا ایک جزی حقیقی ہے اور ایک جزی اضافی. اس سے پہلے ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا وہ جزی حقیقی تھی، بلکہ یوں کہیں وہ بھی جزی تھی، آج جو پڑھی وہ بھی جزی، لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کے ساتھ حقیقی کی قید لگاتے ہیں اور ایک کے ساتھ اضافی کی. جزی حقیقی، اس کے ساتھ حقیقی کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جزی ہے، کسی کثیرین پر صادق آتی ہی نہیں. اور جزی اضافی اس کو جزی کہتے ہیں، لیکن اپنے سے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزی اضافی کہتے ہیں. جیسے انسان کو جزی کہتے ہیں، کس کی نسبت سے؟ حیوان کی نسبت سے. بلکہ صرف حیوان نہیں، انسان، انسان جس میں نامی بھی ہے کہ نہیں؟
جی
جس میں نام، تو جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی انسان جزی ہے، کیونکہ یہ اخص ہے تحت ال. جس میں نامی میں کیا کیا شامل؟ تمام حیوانات انسان سمیت، اور درخت بھی شامل ہیں، درخت اور پودے. تو لہذا انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی جزی، انسان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اس کی جزی، اسی طرح انسان جس میں مطلق میں بھی داخل ہے کہ نہیں، انسان کا جسم ہے کہ نہیں، تو جس میں مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی انسان کیا ہے؟ جزی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر اخص تحت العام، بھائی یہ نہیں کہ جو اس کے قریب سب سے قریب انسان کے اوپر، سب سے انسان کے اوپر حیوان ہے تو صرف حیوان کی نسبت سے جزی نہیں ہے، بلکہ جو بھی عام ہو اس سے اوپر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کیا ہے؟ جزی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر متن پھر دیکھ لیں. وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء، اور کبھی کبھار جزی کہا جاتا ہے للاخص من الشیء، وہ جو زیادہ خاص ہو مین الشیء کسی چیز کے مقابلے میں. تو وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء، اور کبھی کبھار جزی کہا جاتا ہے للاخص من الشیء، اس چیز کو جو اخص ہو من الشیء کسی چیز کے مقابلے میں. جیسے انسان اخص ہے کس کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں، یا جس میں نامی کے مقابلے میں، یا جس میں مطلق کے مقابلے میں، یا جوہر کے مقابلے میں. اور وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء، اور کبھی کبھار جزی جو ہے للاخص من الشیء، اس کو بھی کہتے ہیں جو اخص ہو، زیادہ خاص ہو، من الشیء کسی چیز کے مقابلے میں. یعنی ہر اخص تحت العام اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزی. اور فرق کرنے کے لیے پھر کیا قید بڑھاتے ہیں؟ جزی اضافی. اور وہ جو پہلے جزی بیان ہوئی تھی، جو اپنی ذات کے اعتبار سے جزی ہے، اس کے ساتھ کیا لفظ بڑھاتے ہیں؟ اس کے ساتھ حقیقی کا لفظ بڑھاتے ہیں. وَهُوَ أَعَمُّ، یہاں سے نسبت بیان کر رہے ہیں. یہاں سے ایک جزی پہلے آئی تھی، ایک جزی اب آئی ہے، ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے. زید جزی حقیقی ہے تو جزی اضافی بھی ہے، کیونکہ وہ کس کے تحت ہے؟ انسان کے تحت ہے. تو ہر جزی حقیقی کیا ہے؟ جزی اضافی ہے. لیکن ہر جزی اضافی کا حقیقی ہونا ضروری نہیں. جیسے انسان جزی اضافی تو ہے لیکن جزی حقیقی نہیں، کیونکہ یہ تو کلی ہے، یہ تو کثیرین پر صادق آتی ہے. اور زید یہ بھی جزی اضافی ہے، یہ بھی کیونکہ یہ کس کے تحت ہے؟ تو یہ جزی اضافی ہے، اور یہ کیا ہے؟ جزی حقیقی بھی ہے. تو بعض جزی اضافی وہ جزی حقیقی ہوں گے، اور بعض جزی اضافی وہ جزی حقیقی نہیں ہوں گے. تو حاصل کیا ہوا کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ضرور ہے، لیکن ہر جزی اضافی کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں. معلوم ہوا جزی اضافی وہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں؟ جزی حقیقی کے مقابلے میں. وہ جزی حقیقی کو بھی شامل، اور کلی کو بھی شامل. کس کو بھی؟ توجہ ہے. انسان کیا ہے؟ کلی ہے نا، اور جزی اضافی بھی ہے. اور زید جزی حقیقی ہے لیکن کلی نہیں. تو جزی اضافی وہ جزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے. توجہ ہے. جزی اضافی وہ جزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے. تو حاصل کیا ہوا کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے، لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے انسان اور حیوان. हर इंसान वो क्या है, हैवान है, लेकिन हर हैवान उसका इंसान होना जरूरी नहीं। और इंसान और हैवान में कौन सी निस्बत, उमूम खसूस मुतलकी। लिहाजा यहां पर भी जुजी हकीकी और जुजी इजाफी में उमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। तवज्जो है, जुजी हकीकी और जुजी इजाफी इनमें कौन सी निस्बत, उमूम खसूस मुतलकी। हर जुजी हकीकी क्या है, जुजी इजाफी, लेकिन हर जुजी इजाफी का जुजी हकीकी होना जरूरी नहीं। जैसे हैवान और इंसान में क्या थी, कौन सी निस्बत थी, उमूम खसूस मुतलक। हर इंसान क्या था, हैवान, लेकिन हर हैवान का इंसान होना जरूरी नहीं। और निस्बत कौन सी थी, उमूम खसूस मुतलक, जिसमें एक आम होता है और एक अखस। इंसान क्या था, अखस था, और हैवान क्या था, आम था। इसी तरह है यहां, एक जुजी इजाफी है और एक जुजी हकीकी। जुजी हकीकी अखस है किसके मुकाबले में, जुजी इजाफी के मुकाबले में, और जुजी इजाफी आम है, वो जुजी हकीकी को भी शामिल और कुल्ली को भी शामिल है। बात समझ में आ गई। तो अखस कौन, जुजी हकीकी, और आम कौन, जुजी इजाफी। तो मालूम हो कौन सी निस्बत, मुमखसूस मुतलक, यही बयान कर रहे हैं। वह हुआ आमू, ये हुआ जमीर राजे है जुजी को, ये जो यहां जुजी आया, ये जुजी जो है आमू, ये ज्यादा आम है, ये जुजी इजाफी, तवज्जो है, ये जुजी इजाफी ज्यादा आम है किसके मुकाबले में, जुजी हकीकी के मुकाबले, जो पीछे जिक्र हुआ था। यानी ये जो जुजी जिक्र हुई, ये जुजी, तवज्जो है, हुआ जमीर राजे कर रहा हूं किसको, हुआ हुआ आम्मू, इस पे जरा नजर रखें, हुआ हुआ ये वाली जो जुजी जिक्र हुई यहां पर, ये आम्मू ये ज्यादा आम है। आगे मीन हु महजूफ है, क्योंकि इसमें तफसील के इस्तेमाल के कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, या मीन के साथ, या इजाफत के साथ, या अलिफ लाम। तो यहां मीन हु महजूफ है, ये जुजी ये हुआ। फिर देखें इबारत, वह हुआ ये वाली जुजी, कौन सी जुजी, ये जो अभी जिक्र हुई, ये जो अभी जिक्र हुई, ये जुजी आम्मू ज्यादा आम है, मीन हु उस जुजी से जिसका आपको पहले इलम हो चुका, उस जुजी से जिसका पहले आपको, यानी वो जुजी हकीकी। तो ये जुजी इजाफी उस जुजी हकीकी के मुकाबले में ज्यादा आम है। इबारत समझ में आ गई। अब आइए शरा पर, अब यही बात बयान करेंगे भाई। कहते हैं कौलुहु वकद युकालु आह, ये आह इला आखिरी ही से मुखफफ है। आह किससे मुखफफ है, यानी मातिन का कौल वकद युकालु इला आखिरी ही, आखिर तक आप पढ़ लीजिए, उसकी अपशरा करने लगे हैं। तो इलाह के साथ भी, इलाह का भी यही माना होता है इला आखिरी ही, और आह लिखा हो इसका भी क्या माना होता है, इला आखिरी ही। यानी अन्न लफ्ज अल जुज़ई कमायुत, देखो मैंने जो तकरीर कर दी, अब वही तकरीर करेंगे, उसी बात को बयान करेंगे। मैंने क्या बताया कि जुजी का एक नया माना बयान कर रहे हैं कि जुजी इजाफी किसको कहते हैं, हर अखस तहतल आम को। फिर दोनों में आगे वह हुआ आमू से दोनों में क्या बयान कर दी, निस्बत बयान कर दी। तो वही ये तकरीर करेंगे। कहते हैं यानी अन्न लफ्ज अल जुज़ई कमा युतलक अल मफहूम अल्लज़ी यमतनिउ अन युजव्विज़ल अक्ल। आपकी किताबों में अल अक्ल का लफ्ज है यहां, हां होना चाहिए, जिनकी किताबों में नहीं है ये किताबत की गलती है। अन युजव्विज़ल अक्ल सिदकहु अला कसीरीन कज़ालिका, अन युजव्विज़ल अक्ल, युजव्विज़ा के बाद अल अक्ल का लफ्ज किताबत की गलती है, रह गया है, लिख लें भाई, अल अक्ल अन युजव्विज़ल अक्ल। देखो अब ये बयान करेंगे, पहले समझ लो इबारत को। बयान ये करेंगे कि जैसे कि आपको पहले से पता चल चुका है कि जुजी का लफ्ज उस मफहूम पर बोला जाता है कि अकल उसके कसीरीन पर सादिक आने को जायज न समझे, इसी तरह जुजी का लफ्ज हर अखस तहतल आम पर भी बोलते हैं। यही बयान करेंगे। देखो कि यानी अन्न लफ्ज अल जुज़ई कमा युतलकु अलल मफहूम अल्लज़ी यमतनिउ अन युजव्विज़ल अक्ल सिदकहु अला कसीरीन, के जुज़ी जैसे उसका इतला किया जाता है, यानी उसको बोला जाता है, अलल मफहूम अल्लज़ी उस मफहूम पर, यमतनिउ अन युजव्विज़ल अक्ल सिदकहु कि अकल जायज करार ना दे उसके सादिक आने को, अला कसीरीन किस पर, जैसे जुज़ी का इतलाक इस मफहूम पर किया जाता है कि अकल उसके कसीरीन पर صادقانے کو جائز قرار نہ دے. کذالک یطلق علی الاخص من شیء, اسی طرح جزی کا اطلاق ہوتا ہے علی الاخص من شیء, وہ جو اخص من شیء ہو, کسی چیز کے مقابلے میں اخص ہو, یعنی ہر اخص تحت العام بئی. فعلی الاول, تو پھر ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا, وہ بھی جزی یہ بھی جزی, تو آپ کو بتائیں گے کہ پہلی والی جو تعریف کی اس صورت اگر وہ جزی ہو تو اس کو مقید کرتے ہیں حقیقی کے ساتھ, اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں, اور اس جزی کے ساتھ قید بڑھاتے ہیں کیا اضافی کی, اس کو جزی اضافی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فعل الاولی, تو پہلی صورت پر یقید بقید الحقیقی, اس کو مقید کیا جاتا ہے حقیقی کی قید کے ساتھ, یعنی حقیقی کے لفظ کی قید اس کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں. وعلی الثانی بالاضافی, اور دوسری صورت میں اس کو مقید کرتے ہیں کس کے ساتھ, اضافی کے ساتھ, یعنی اس کو جزی اضافی کہتے ہیں. والجزئی, اب وہی اوپر کیا آیا تھا, وہو اعم من, اوپر متن پہ ذرا نظر رکھیں, وہو اعم من, ہوا ضمیر کس کو راجے جزئی, یہ جو جزئی پاس ذکر ہوئی, اور من ہو یہ محذوف ہے میں نے بتایا تھا, اور من ہو کی ہا ضمیر کس کو راجے, وہ جو پہلے جزئی گزری تھی. تو عبارت پہ ذرا اسی متن پہ نظر رکھو, وہو اعم من ہو, ہوا سے بھی کیا مراد, یہ ولی جزی, اور من ہو کی ہا ضمیر سے مراد وہ ولی جزی, تو معنی یوں بن گیا ول جزئی, یہ والی جو جزی ہے آ زیادہ عام ہے من ہو کس سے, اس جزی, یعنی جزی کے دو معنی آپ کو پتا لگ گئے, یہ والی جزی یا جو اس معنی کے ساتھ ہے, کون سا معنی, ہر اخص تحت العام, یہ جو جزی ہے اس معنی کے ساتھ ہر اخص تحت العام, یہ والی جزی زیادہ عام ہے اس جزی سے جو کس معنی میں ہے, جو کثیرین پر صادق نہ آئے. بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ جزی اس جزی سے زیادہ عام ہے, یعنی یہ جزی اس معنی کے ساتھ زیادہ عام ہے اس جزی سے جو اس معنی کے ساتھ تھی. دیکھو وہی عبارت اب ذکر کریں گے, تو کہتے ہیں والجزئی بالمعنی الثانی, اور وہ جزی جو کس کے ساتھ آئے دوسرا. دیکھو دو جزی ذکر ہوئی, ایک ابھی اور ایک پہلے, پہلے والا پہلا معنی تھا اور وہ کیا تھا, کثیرین پر صادق نہ آئے, اور یہ دوسرا معنی ہے, دوسرا معنی کیا جزی کا, ہر اخص تحت العام. کہتے ہیں والجزئی, اور جزی جو ہے بالمعنی الثانی کس کے ساتھ, دوسرا معنی کے ساتھ, کون سا دوسرا معنی, اخص تحت العام. تو جزی معنی ثانی یعنی اخص تحت العام کے معنی کے ساتھ اعم, یہ جزی زیادہ عام ہے مین ہو اسی جزی سے, مین ہو کے نیچے نمبر لگا ہوا ہے, مین ہو کی ضمیر کس کو راجے, پیچھے جزی کا لفظ آیا تھا اسی کو, اس کے نیچے بھی نمبر لگا ہوا ہے, میری مین ہو کے نیچے پانچ نمبر ہے اور جزی کے نیچے بھی پانچ نمبر, بتلایا کہ یہ مین ہو ضمیر بھی کس کو راجے, جزی. تو جزی کے گویا دو معنی آ گئے, ایک جزی معنی اول کہ کثیرین پر صادق نہ آئے, ایک جزی کا معنی ثانی کہ کیا, اخص تحت العام. تو یہ جو جزی ہے کون سی جزی, جو معنی ثانی والی ہے, ہر اخص تحت العام, یہ زیادہ عام ہے کس سے, جزی سے, کون سی جزی, جو معنی اول کے ساتھ ہے یعنی کثیرین پر صادق نہ آئے. تو یہ معنی والجزئی بالمعنی الثانی, اور وہ جزی جو معنی ثانی کے ساتھ ہے اعم, وہ زیادہ عام ہے منہ کس سے, وہ زیادہ عام ہے جزی سے, بالمعنی الاولی, وہ جزی جو کس معنی کے ساتھ ہو, معنی اول کے ساتھ, یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو جزی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں, جزی حقیقی کے مقابلے میں. اس کل جزئی حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام و اقلہ المفہوم, اس لیے کیونکہ ہر جزئی حقیقی فہو مندرج, وہ درج ہے تحت مفہوم عام, ایک عام مفہوم کے تحت. انہوں نے کیا کہا, توجہ ہے, انہوں نے کیا کہا, جزئی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں, جزی حقیقی کے مقابلے میں, یعنی ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے, لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں, جزی حقیقی نہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ ہر جزی حقیقی کیا ہے, جزی اضافی. توجہ ہے آپ کے کہنے کا کیا معنی ہے کہ ہر جزی حقیقی کیا ہے, جزی اضافی. معلوم ہے جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کسی عام مفہوم کے تحت ہوگی. جیسے زید کس کے تحت تھا؟ انسان کے تحت. جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کسی عام مفہوم کے تحت ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اس کل جزئی حقیقین, اس لیے کیونکہ ہر جزئی حقیقی جو ہے فہو مندرج تحت مفہوم عامین, وہ مندرج ہے یعنی داخل ہے کس کے تحت؟ ایک عام مفہوم کے تحت. جو بھی جزئی حقیقی ہوگی اس کے اوپر کوئی عام مفہوم ضرور ہوگا جس کے اندر یہ داخل ہو جائے. تو یہ کیا بن گئی؟ اخذ تحت العام. جب اخذ تحت العام ہوئی تو یہ جزئی اضافی بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ. اچھا, دراصل یہ سارا ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض کیا؟ آپ کی تقریر سے کیا پتا چلا؟ کہ جزی اضافی وہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں؟ جزی حقیقی. یعنی جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جزی اضافی ہوگی. جزی اضافی ہوگی. آپ کی اس تقریر سے پتا چلا کہ ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ضرور ہوگا جس کے تحت یہ داخل ہوگی. توجہ ہے, ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ضرور ہوگا. جیسے زید کے اوپر کون سا مفہوم کلی ہے؟ انسان. تو ہر جزی حقیقی کے اوپر ایک مفہوم کلی ہوگا جس کے اندر یہ داخل ہوگی. جب یہ اس کے اندر داخل ہے تو یہ اخذ تحت العام ہوئی, اور جب اخذ تحت العام ہوئی تو یہ جزی حقیقی جزی اضافی بھی ہو گئی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جزی حقیقی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی ماہیت کلیہ نہیں کہ جس کے تحت یہ داخل ہو. جیسے واجب الوجود کی ذات. واجب الوجود تو کلی ہے. واجب الوجود جو بھی ایسی ذات جس کا وجود کیا ہو, ہونا ضروری ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ واجب الوجود. لیکن واجب الوجود کا خارج میں ایک ہی فرد ہے, اللہ تعالی, اور افراد ممتنع ہیں اور افراد ہو ہی نہیں سکتے. توجہ ہے. تو واجب الوجود تو کلی لیکن فرد اس کا ایک ہی اور وہ خارج میں موجود, تو وہ جزی حقیقی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ جزی حقیقی. اور جزی حقیقی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے اوپر کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں جس کے تحت یہ داخل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کے تحت یہ کیا ہو. جیسے زید کس کے تحت تھا؟ انسان. لیکن واجب الوجود کے معاملے میں وہاں واجب الوجود کا جو ایک فرد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کے اوپر کوئی ایسا مفہوم کلی نہیں جس کے تحت یہ داخل ہو. تو وہ جزی حقیقی تو ہے لیکن جزی اضافی نہیں ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کہا, ہر جزی حقیقی وہ جزی اضافی ضرور ہوگی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں جزی حقیقی تو ہے لیکن جزی اضافی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی واجب الوجود, واجب الوجود کا ایک ہی فرد موجود ہے اور وہ جزی حقیقی ہے. وہ کیا ہے؟ جزی حقیقی. لیکن وہ جزی حقیقی اس کے اوپر کوئی ماہیت کلیہ اس کے اوپر موجود نہیں ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جائے. ایک ماہیت کلی. جیسے زید کس کے تحت تھا؟ انسان. انسان دیکھو ایک ماہیت کلی کا نام ہے, حیوان ناطق. اور یہ زید بھی ہے, عمر بھی ہے, بکر بھی ہے, خالد ہے, سب پہ صادق آ رہا ہے. تو ہر جزی حقیقی کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ماہیت کلی ہوتی ہے جس کے تحت وہ داخل ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی ایسی ماہیت کلی نہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات داخل ہو. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی ہر جزی حقیقی کسی نہ کسی مفہوم عام کے تحت ضرور ہے, چاہے ماہیت کلیہ کے تحت نہ ہو لیکن کسی نہ کسی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ماہیت کلی تو موجود نہیں ہے لیکن مفہوم موجود ضرور ہے. مثلا شے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے؟ ایک شے. اور باقی چیزیں بھی کیا ہیں؟ شے. تو دیکھو شے ایک عام مفہوم ہے جو سب کو شامل ہے. بے شک ماہیت کلیہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کوئی نہ کوئی مفہوم وغیرہ تو کوئی ضرور اوپر ہوتا ہے جس کے تحت وہ داخل ہو جاتی ہے. ذات واجب الوجود کے اوپر کوئی ماہیت کلیہ تو نہیں لیکن مفہوم عام ایسے ضرور موجود ہیں جس کے تحت وہ داخل ہو جائے. جیسے شے. شے کا مفہوم عام ہے, ہر چیز کو شامل ہے, لہذا واجب الوجود کی ذات بھی اس میں داخل, کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ شے ہے. یہ معنی ہے, یہ اعتراض کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں. اذ کل جزئی حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام. اس لیے کیونکہ ہر جزئی حقیقی جو ہے وہ مندرج ہے یعنی داخل ہے تحت مفہوم عام, کسی نہ کسی عام مفہوم کے تحت. وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ وَالْعَمْرُ، اور کم سے کم وہ مفہوم تو ہے یا کہاں اور شے تو ہے، والامر اور، یعنی کم سے کم جو ہے وہ مفہوم یا شے اور امر ہوگا. مفہوم وہ چیز جو ذہن میں، ذہن میں جو بھی چیز حاصل ہو وہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. مثلا زید بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے. انسان بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے. بکر بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے. تو مفہوم تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے. مفہوم تو جو ذہن میں آ جائے، جو بھی چیز ذہن میں حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. تو کم از کم مفہوم کے تحت ضرور ہوگا یا شے کے تحت ضرور ہوگا. اسی طرح امر، امر کا معنی بھی شے، امر کا معنی بھی شے، تو وہ شے کے تحت تو ضرور ہوگا. ہر چیز کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی امر ہے. ہر چیز کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کا مفہوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی. تو زید بھی ذہن میں صورت آتی ہے یا نہیں؟ یہ اس کا مفہوم ہے. انسان کی بھی ذہن میں ایک صورت آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے. یا شے یا امر، امر کا بھی کیا معنی؟ شے. تو لہذا جو بھی جزی حقیقی ہوگی وہ کسی نہ کسی عام مفہوم کے تحت ضرور داخل ہوگی. کم سے کم مفہوم کے نیچے تو وہ آ جائے گی، یا شے کے نیچے تو وہ ضرور ہوگی، یا امر کے نیچے تو ضرور ہوگی. واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے؟ ایک شے ہے. واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے؟ ایک امر ہے. واجب الوجود کی ذات بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ وَالْأَمْرُ، اور کم سے کم وہ مفہوم اور شے اور امر ہوگا. وَلَا عَكْسَ، اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی ہر جزی اضافی وہ جزی حقیقی ہونا اس کا ضروری نہیں. ہر جزی اضافی کا حقیقی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جزی اضافی میں تو کلی بھی داخل ہو جاتی ہے. جیسے انسان وہ اخص ہے تحت الاعم، یعنی حیوان کے نیچے، تو انسان کیا ہوا؟ جزی اضافی تو ہے لیکن جزی حقیقی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو کلی ہے اور جزی حقیقی تو کلی نہیں ہوتی. یہ معنی ولا عکسا، اور اس کا برعکس نہیں ہے. اذ الجزی الاضافی قد یکون کلیا، اس لیے کیونکہ جزی اضافی وہ کبھی کلی ہوتی ہے. کل انسان بالنسبت الى الحیوان، جیسے کہ انسان ہے حیوان کی نسبت سے. حیوان، یہ حیوان میں یا پر فتحہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہمیں تو عادت ہے اردو میں حیوان کہتے ہیں یا ساکن، لیکن اصل عربی کے اعتبار سے یہ یا کیا ہے؟ متحرک. لہذا عربی عبارت جب پڑھیں تو یا پر فتحہ پڑھیں. بالنسبت الی الحیوانی، کہ جیسے کہ انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ولک ان تحمل قولہ، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے. ان تحمل قولہ، کہ آپ محمول کریں مصنف کے قول. وہو اعم علی جواب سوال مقدر، بھئی یہ جو اوپر متن میں آیا تھا وہو اعم، وہو اس کے ذریعے کیا بیان کیا تھا؟ نسبت بیان کی تھی جزی حقیقی میں اور جزی اضافی میں. اب شارح آپ کو بتلائیں گے کہ آپ اس وہو اعم اس کو سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. ایک زائد نقطہ اپنی طرف سے بتلانا چاہتے ہیں، اگرچہ تمام شارحین نے یہاں یہی کہا ہے وہو اعم. یہاں سے ماتین کیا بیان کر رہے ہیں؟ نسبت بیان کر رہے ہیں. کس کے درمیان؟ جزی اضافی اور جزی حقیقی کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں. لیکن شارح بطور نقطہ کے باریک سی بات ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے کسی استاد نے ان کو بتلائی تھی، اور باریک سا نقطہ اب وہ بتلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں آپ وہو اعم، آپ اس کو نسبت کے لیے بیان نہ بنائیں کہ نسبت بیان ہو رہی ہے، بلکہ آپ اس کو سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. کیا؟ سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. سوال مقدر یہ، آپ نے کیا کہا؟ وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء، متن پہ ذرا نظر رکھو. اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے جزی کس کو؟ للاخص من الشیء، وہ جو اخص ہو کسی چیز کے مقابلے میں. توجہ سے سمجھو بھائی، وہ چیز جزی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو اخص ہو کسی چیز کے مقابلے میں. اچھا اب ذرا پیچھے آؤ متن کے اندر، جہاں چار نسبتوں کا بیان متن میں شروع ہوا تھا. الکلیان ان تفارقا کلین فمتباینانی، متن ایک صفحہ قبل مل گیا کہ اگر کلیوں جو ان جدا ہوں پورے طور پر تو وہ متباینان ہیں. و الا فان تصادقا کلین من الجانبین فمتساویانی و نقیزاہما کذالک، اور ان کی نقیزیں بھی اسی طرح. او من جانب واحد، یا ایک ہی جانب سے کیا ہوں گے؟ تصادق کلی ہوگا. فاعم و اخص مطلقا, توجہ ہے, فاعم و اخص مطلقا, تو پھر وہ کلیاں کیا ہیں؟ اعم و اخص مطلق ہیں. اعم و اخص, یہ بات کس کی چل رہی ہے, کلیوں کی یا جزی کی؟ یہ نسبت کس میں بیان ہو رہی ہے؟ کلیوں میں نسبت بیان ہو رہی ہے. تو یہ عام اور اخص کلی ہوں گے یا جزی؟ جیسے انسان اور حیوان, انسان کیا ہے؟ اخص. انسان کلی ہے, لیکن یہ کیا ہے حیوان کے مقابلے میں؟ اخص. اور حیوان اس کے مقابلے میں عام ہے, اور حیوان بھی کیا ہے؟ کلی. تو یہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے کس میں؟ انسان میں اور حیوان میں. اور انسان بھی کلی اور حیوان بھی کلی, تو یہ کلیوں میں نسبت بیان کی جا رہی ہے. اور یہاں سے اعم و اخص کے بارے میں بتایا کہ وہ اعم و اخص مطلق ہوں گی. اعم کون ہے اس میں سے؟ اعم کیا ہے؟ ہاں حیوان, اور وہ بھی کیا ہے؟ کلی. اور اخص کون ہے؟ انسان, وہ بھی کیا ہے؟ کلی. تو یہ کلی کی بحث چل رہی ہے, اور یہاں آپ نے ہمیں اعم و اخص بتلایا, اس سے پتا چلا کہ یہ اخص کون ہوگا؟ کلی ہوگی. توجہ ہے, اخص کس کا نام؟ کلی کا نام. اخص کون ہوگی؟ کلی. اب آؤ آج کے سبق پر. وقد یقال الجزئی للاخصی, اور کبھی کبھار جزئی کہا جاتا ہے للاخصی, کس کو؟ وہ جو اخص من الشیء ہو. پیچھے ہمیں بتایا تھا اخص کون ہے؟ کلی. لہذا معلوم ہوا اس اخص سے بھی کون مراد ہے؟ کلی مراد ہے. کیا ہے؟ جب یہ کلی مراد ہے تو اس میں تو جزئی داخل ہی نہیں. آپ نے تو کیا کہا تھا, یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جزئی اضافی, اور جزئی اضافی میں کلی بھی داخل ہے اور جزئی حقیقی بھی داخل ہے. لیکن یہاں آپ نے تعریف کیا کہ جزئی اضافی کی, کہ یہ کس کا نام ہے؟ اخص من الشیء. کس کا نام؟ اور اخص پیچھے بتایا تھا کون ہے, کلی یا جزئی ہے؟ وہ تو کلی ہے, تو اس اخص کے اندر تو جزئی داخل ہی نہیں. جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جزئی اضافی کے اندر جزئی حقیقی بھی داخل ہوتی ہے, وہ تو داخل ہی نہیں ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض کیا؟ کہ آپ نے جزئی اضافی کی تعریف کس کے ساتھ کی؟ اخص کے, اور اخص پیچھے بتایا تھا کون ہے؟ کلی ہے, تو اس اخص سے بھی کون مراد ہوئی؟ کلی. اور جب تفصیل بیان کر رہے ہیں تو وہاں کلی کے ساتھ ساتھ اور کس کو داخل کر رہے ہیں؟ جزئی کو بھی, حالانکہ جزئی تو اس کے اندر داخل ہی نہیں. یہ تو بات ہی کس کی چل رہی ہے؟ کلی کی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں تو یہ اعتراض ہوا. کیا اعتراض ہوا؟ وہ ہوا اعم. آپ اس کو ایک اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جزئی اضافی کی تعریف کس کے ساتھ کی؟ اخص کے ساتھ, اور اخص تو صرف کس کا نام ہے؟ کلی. تو اس میں تو جزئی داخل ہی نہیں. تو اس اعتراض کا جواب دیا آگے ماتین نے, وہ ہوا اعم, یہ جو اخص ہے جو یہاں ذکر ہوا یہ زیادہ عام ہے. کس کے مقابلے میں؟ وہ جو پیچھے اخص ذکر ہوا تھا وہ تو صرف کلی کا نام تھا, لیکن یہ زیادہ عام ہے, یعنی یہ کلی کے ساتھ ساتھ جزئی کو بھی شامل ہے. یہ کلی کے ساتھ ساتھ جزئی کو بھی شامل ہے. تقریر سمجھ میں آ گئی. اب ترجمہ دیکھ لو. وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ, اور یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ محمول کر لیں ماتن کے قول وہ اعم کو على جواب سؤال مقدر, اس سوال مقدر کے جواب پر, کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے. کأن قائلا یقول, گویا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے الاخص على ما علم سابقا, کہ اخص على ما علم سابقا, بنا بر اس کے جو کہ اس کو جانا گیا ما قبل میں. اخص جو ماقبل میں جانا گیا تھا وہ کس کا نام تھا؟ کلی. یہی بیان کریں کہ اخص بنا بروس کے جس کو جانا گیا تھا ماقبل میں, والکلی الذی یصدق علیہ کلی آخر, وہ کلی تھی جس پر, دیکھو بھائی وہ کس کا نام تھا؟ کلی کا. اعم و اخص مطلق کی بات آئی تھی, کس کا؟ حیوان اعم تھا اور انسان کیا تھا؟ اخص. اعم کس کو کہتے تھے؟ اعم وہ کلی جو دوسری کلی پر پورے طور پر صادق آئے. کیا صادق آئے؟ جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ حیوان. تو یہ حیوان انسان پر پورے طور پر صادق آتا ہے, لیکن انسان جو اخص ہے وہ اس پر پورے طور پر صادق نہیں آتا. توجہ ہے, بات کس کی چل رہی ہے؟ کہ اخص جو پیچھے پتا چلا تھا, پیچھے اخص کا کیا پتا چلا تھا؟ اخص کس کو کہتے تھے؟
کلی کو.
ہے تو کلی, لیکن پوری بات کریں कि दूसरी कुल्ली इस पर पूरी सादिक है और ये दूसरी पर पासादिक ना है, उसको अखस कहते थे। यही बयान कर रहे हैं कि अखस जिसका माकबल में इलम हुआ था, वह वल कुल्लीयुल्लज़ी यस्तुकु अलैहि कुल्लियुन आखरु सिदकन कुल्लियन, कि वो कुल्ली है जिस पर दूसरी कुल्ली पूरे तौर पर सादिक आए, लेकिन वला यस्तुकु हुवा अला ज़ालिकल आखरी, लेकिन यह अखस उस पर पूरे तौर पर सादिक, ये माना वला यस्तुकु हुवा अला ज़ालिकल आखरी कज़ालिक, और ये उस पर पूरे कज़ालिक इसी तरह यानी पूरे तौर पर ये उस पर सादिक न आए। वल जुज़ियुल इज़ाफ़ी ला यल्ज़मु अन यकून कुल्लियन, यहां तक बात समझ में आई? एतराज क्या कर रहे हैं? कहने वाला कहता है कि अखस, वो अखस जिसका हमें माकबल में पता चला था, वो उसको उस कुल्ली का नाम था कि दूसरी कुल्ली तो इस पर पूरी सादिक आए, लेकिन ये उस कुल्ली पर पूरा सादिक न आए। लेकिन जुजी इजाफी, वो तो कुल्ली पर भी बोलते हैं और जुजी हकीकी पर, कुल्ली इजाफी उसमें तो जुजी हकीकी को भी दाखिल करना या नहीं करना, तो लेकिन जो आपने तारीफ इसकी किसके साथ कर दी? अखस के साथ। हालांकि अखस की जो माकबल में तारीफ हुई थी उससे तो पता चला था क्या, वो तो सिर्फ कुल्ली है, तो इससे तो मालूम हो रहा है कि जुजी इजाफी सिर्फ क्या होगी? कुल्ली। जुजी इजाफी सिर्फ क्या होगी? कुल्ली। हालांकि जुजी इजाफी सिर्फ कुल्ली तो नहीं होती, बल्कि जुजी इजाफी तो जुजी हकीकी भी होती है। बात समझ में आ गई? यही बयान कर रहे हैं। वल जुज़ियुल इजाफी ला यल्ज़मु अन यकूना कुल्लियन, और जुजी इजाफी में तो लाजिम नहीं है कि वो कुल्ली हो, बल कद यकूनु जुज़ियन हकीकियन, बल्कि वो तो कभी जुजी हकीकी भी होती है। फतफसीरुल जुज़ियुल इजाफी बिल अखसी बिहाज़ल माना तफसीरुम बिल अखसी, तो जुजी इजाफी की तफसीर अखस के साथ करना यह तफसीर बिल अखस है। चलिए बस करें, बस भाई, बाकी इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। हासिल कलाम क्या कि आज आपने जुजी इजाफी के बारे में पढ़ा। जुजी इजाफी किसे कहते हैं? हर अखस तहतल आम, और निस्बत भी बयान की जुजी हकीकी और जुजी इजाफी में। हर जुजी हकीकी जुजी इजाफी है, लेकिन हर जुजी इजाफी जुजी हकीकी नहीं, क्योंकि जुजी इजाफी वो जुजी हकीकी भी हो सकती है और कुल्ली भी हो सकती है। चलिए बात समझ में आ गई अच्छी तरह। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।